الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا وإن الله محسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں جوان تھا تو ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو جب حضرت والا بالغ ہوئے تو ان کی صحبت میں 3 سال تک آنا جانا رہتا تھا، اور بڑے بڑے علماء ان کی بہت تعریف کرتے تھے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات ان سے بہت محبت فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا کے کہنے پر مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. تو جب حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس پہنچے تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا نور زمین سے لے کے آسمان تک دیکھا، اور فرمایا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا نور مجھے زمین سے آسمان تک نظر آ رہا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں 24,000 مرتبہ اللہ اللہ کرتے تھے، 24,000 مرتبہ اللہ اللہ کرتے تھے. اللہ اکبر. آج ہم 100 دفعہ بھی اللہ اللہ کرنا مشکل ہے ہمارے لیے، لیکن جس کو بھوک لگی ہوتی ہے اس کو کھانے کا مزہ آتا ہے، جس کو بھوک نہ ہو تو اچھا سے اچھا کھانا بھی اس کو بس اچھا نہیں لگے گا. بھوک لگی ہوتی ہے تو بھنڈی بھی اچھی لگتی ہے، کریلا بھی اچھا لگتا ہے، بھوک نہ ہو تو بریانی کی بھی نخرے دکھائے گا، ہے نا، قورمے پہ نخرے دکھائے گا، کیوں بھائی جی؟ تو ان حضرات کو ان کو بھوک تو لگتی تھی جسم کی، لیکن ان کی روح بھی بھوکی ہوتی تھی. روح بھوکی ہوتی تھی اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے. اس لیے ان حضرات نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنی جان کو کھپا دیا. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ علماء ندوہ سے خطاب فرما رہے تھے کہ اے علماء ندوہ، شریعت نے بری نظر کو تسلیم کیا ہے، العین حق کہتے نظر لگ گئی ہے تو اس سے جاڑ پھونک کرنے کی اجازت بھی دی ہے. چنانچہ اولاد جعفر کو نظر لگ جایا کرتی تھی، لحسنی صورت ہی اور لحسنی سیرت ہی، ان کی صورت اور سیرت حسین تھی. ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اولاد جعفر کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا مجھے جاڑ پھونک کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت ہے، قرآن پاک یا حدیث پاک سے جو کلمات ثابت ہوں اس سے جاڑ پھونک کر سکتے ہیں. قرآن پاک اور حدیث پاک سے ہمارے بزرگوں نے جو کو بتایا ہوا ہو اس سے جاڑ پھونک کر سکتے ہیں، لیکن ایسے عاملوں کے پاس جانا کہ جن کے عقیدہ ہی خراب ہے، اور بھگوان داس سوختن کیسے کیسے رام چندر نام رکھے ہوئے ہیں، ہر تمنا لکھا ہوتا ہے اس کے، ہر تمنا پوری محبوب آپ کے قدموں میں ہیں، ہر تمنا پوری. ارے ظالم، ہر تمنا پوری ہوتی تو تمہاری تمنا پوری کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے تو آپ اپنی تمنا ساری پوری کرتا. تو اس طرح سے یہ لوگوں کو پھنساتے ہیں اور پھر کثیر اماؤنٹ پیسے جو ہیں ان سے اینٹتے ہیں, اور پھر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بھی خراب کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ ہندو جوگی ہوتے ہیں ان سے علاج کرواتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے علاج کروانا جائز نہیں ہے. متبع سنت و شریعت کوئی عامل ہو جو قرآن پاک و حدیث پاک سے علاج کرتا ہو تو اس سے علاج کرانے کی اجازت ہے. اور عورتوں کو تو ہرگز نہیں جانا چاہیے, اگر ان کو کوئی ہے تو اپنے شوہر کے ذریعے سے علاج کروائیں, لیکن اس کے سامنے مت جائیں. بے پردہ سامنے جانا ہرگز اجازت نہیں ہے. حضرت حکیم علومت رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ جو عامل ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عامل ہوتا ہے اس کی نظر جنات پہ ہوتی ہے کہ جنات کام کریں گے, اور صاحب نسبت ہوتا ہے اس کی نظر تو اللہ بھی ہوتی ہے کہ فاعل اللہ ہے, کام کرنے والی ذات اللہ ہے. اچھائی برائی صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ماں اصابک من حسنۃ فمن اللہ, ہے نا. تو دیکھو بھائی, بیان سنتے وقت سونا نہیں چاہیے. بعض لوگ جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اپنی گہری توجہ ڈالتے ہیں, تو اتنی گہری توجہ کہ ہم متحمل نہیں ہیں. آنکھ کھول کے سننا چاہیے. میرے شیخ عبداللہ علیہ فرماتے, دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے تو کتنا ہی سونے والا ہو, لیکن جب افطاری کا وقت آتا ہے کسی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, پورا دسترخوان پہ کھانا سجا ہوا ہے, سموسے پاپڑ اور دہی بڑے سب رکھے ہوئے ہیں, اس وقت کسی کو اونگ آئے گی؟ ہیں, نیند تو دور کی بات ہے, اونگ بھی نہیں آئے گی. اگر میں نے اونگ آ گئی مجھے تو یہ نہ ہو کہ دہی بڑا ادھر سے ادھر ہو جائے اور سموسہ بھی غائب ہو, دسترخوان سے غائب ہو جائے. ہم بیٹھے دیکھ رہے یار یہ کیا, ابھی ذرا سی اونگ آئی سموسہ غائب ہو گیا یہاں سے, دہی بڑا غائب ہو گیا یہاں سے. تو اس وقت چوکنا رہتا ہے. چوکنا سمجھتے ہیں؟ چوکنا یعنی چاروں طرف اس کی نظریں رہتی ہیں. اس کے ٹارگیٹ میں سموسا بھی ہوتا ہے, دہی بڑا بھی ہوتا ہے نا. اس کی ٹارگیٹ میں چنے کی چاٹ بھی ہوتی ہے, پاپڑی بھی ہوتی ہے. تو ہر طرف اس کی نگاہیں گھومتی رہتی ہیں. جتنے بھی اشیاء خرد ہے, کھانے کی چیزیں ہیں, سب پہ اس کی نگاہ ایسے رہتی ہیں. تو اس وقت کسی کو نیند نہیں آتی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شادی ہوئی اور امید ہوتی ہے کہ بیوی آ رہی ہے, اس وقت بھی کسی جوان کو سوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. اس وقت تو بس اگر خبر مل جائے کہ تھوڑی ڈیلے ہو گیا ہے, تو ایک بزرگ شاعر کہتے ہیں کہ آئی خبر کہ پاؤں میں مہندی لگی ہے, واہ بس خون ٹپک گیا, خون ٹپک پڑا نگہے انتظار سے. تیسری بات فرمائی کہ محتمی صاحب کو یا مدرسے کے کسی سفیر کو یا کسی عالم کو 10 لاکھ روپے چندہ مل گیا تو وہ پیسے لیتے وقت اس کو نیند آتی ہے؟ یہاں ساری رقم گن کر ہی سانس لیتا ہے نا, ایک ایک پیسہ وہ ایک ایک روپیہ گنے گا, یعنی بغیر سانس لیے جلد جلد گنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دوستو, محبت اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے نا. تو یہ سونا یا نیند آ جانا بیان کے وقت, یہ علامت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کم ہے. تو جب دین کی بات ہو رہی ہو تو آنکھیں کھول کر سنو. صحابہ اکرام نے پیٹ پر پتھر باندھ کر دین کی بات سنی. بھوک کا پیاس تو محبت میں اڑ جاتی ہے. اگر کسی کی بیوی کہیں دور چلی جائے یا بچے کہیں دور چلے جاتے ہیں تو نیند خراب ہو جاتی ہے نا. بہرحال تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے علماء ندوہ, جب بری نظر لگ جاتی ہے اور اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے تو کیا اللہ والوں کی اچھی نظر نہیں لگ سکتی؟ کیوں بھائی, بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی لگنی چاہیے. مشکات شریف کی حدیث ہے جس میں جو مرقات ہے, ملا علی قاری فرماتے ہیں, فَكَيْفَ نَظْرُ الْعَارِفِينَ الَّذِي يَجْعَلُ الْكَافِرَ مُؤْمِنًا وَالْفَاسِقَ وَلِيًّا وَالْجَاهِلَ عَالِمًا وَالْكَلْبُ إِنسَانًا. سبحان اللہ. تو بس مولانا کی بات سن کر علماء ندوہ مولانا سے بیعت ہو گئے. یہاں تک کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ مصنف عبد الرزاق کا جو عربی حاشیہ اور تقریر لکھنے والے مولانا حبیب الرحمن اعظمی مولانا شاہ محمد احمد صاحب سے دعائیں لینے آئے ہوئے تھے. بہت بڑے عالم, حالانکہ وہ خود ہی بڑے مولانا شاہ محمد احمد صاحب بڑے عالم نہیں تھے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا کہ کیوں آئے ہیں, کہا بھی مولانا سے دعائیں لینے آئے ہیں. یہ کیا ہے دوستو, یہ آہو فغاں کا اثر ہے. یہ وہ راز ہے کہ مولانا گنگوئی رحمہ اللہ, مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ, حکیم الامت رحمہ اللہ, یہ سب آفتاب مہتاب تھے علم کے, لیکن یہ سب لوگ کس کے پاس گئے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. سلوک طے کیا, اور جب صاحب نسبت ہو گئے تو پھر ان کی نور نسبت سے سارا ہندوستان چمک گیا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت حکیم الامت کانپور میں صدر مدرس تھے. اس وقت تقریبا حضرت کی عمر 25 سال تھی, 25 سال میں صدر مدرس. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بڑا حسین بنایا تھا. تو حضرت تقریر فرماتے فرماتے ایک نعرہ مارا کہ ہائے امداد اللہ, اور بیٹھ کے رونے لگے. بعد میں ایک بیرسٹر نے جو فارسی دان بھی تھا, بہت اچھی فارسی بولتا تھا, حضرت حکیم الامت سے کہا کہ اگر آپ بیرسٹر ہوتے ہیں اور آپ جس طرح دلائل پیش کرتے ہیں جج کے سامنے, دلائل پیش کرتے ہیں عدالت میں, دلائل پیش کرتے ہیں تو پوری عدالت کو آپ ہلا کے رکھ دیتے ہیں. آپ ایسے دلائل آپ پیش کرتے ہیں, آخر آپ کو یہ سب چیزیں کہاں سے حاصل ہوئیں؟ تو اس نے فارسی میں پوچھا, کس سے؟ حضرت حکیم الامت سے, کہ تو مکمل از کمال کیس تھی, تو مکمل از کمال کیس تھی, تو مجمل از جمال کیس تھی. یہ کمال آپ کو کہاں سے نصیب ہوا, یہ جمال آپ کو کہاں سے عطا ہوا؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو فارسی میں جواب دیا, سبحان اللہ, میرے پینے کو دوستو سن لو, آسمانوں سے میں اترتی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو وہاں غیر محدود دریا سے اپنے بھیک عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ من مکمل از جمال, من مکمل از کمال حاجیم, من مکمل از کمال حاجیم, من مجمل از جمال حاجیم. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور ان کے فیض و برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ کمال عطا فرمایا. ہمارے دلوں میں دوستو شیخ کی جو نسبت منتقل ہوئی ہے, اسی کی برکت سے آج امت میں یہ سب اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہے ہیں. تو جو اللہ کے لیے مٹاتا ہے, کسی اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو چمکاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ. کیا عجیب حدیث کی بلاغت ہے. علوم نبوت خود دلیل نبوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع, اور اس کی جزا کے درمیان ایک لفظ اور عطا فرمایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جزا یعنی بلندی کی لالچ میں تواضع اختیار کریں. من تواضع, من تواضع اس کے درمیان اور آخر میں ہے رفعہ اللہ, تو دونوں کے درمیان اللہ نظر کر دیا. من تواضع للہ, اخلاص نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے لیے مٹاتے ہیں اپنے آپ کو, اس لیے فرمایا من تواضع للہ, کہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو. تواضع بھی خود اختیار نہیں کرو بلکہ کسی اللہ والے سے تواضع سیکھو. کس طرح مٹانا ہے, کب مٹانا ہے, کب نہیں مٹانا, کب اپنی طاقت دکھانی ہے نا, ورنہ اتنی تواضع اختیار کرنا کہ بس بعض اوقات انسان تواضع اس لیے بھی اختیار کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو متواضع سمجھے کہ بڑا ہی ان کے ساری کے ساتھ تواضع اس کے اندر ہے, لوگوں کی تعریف سننے کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے. تو یہ تواضع بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے. اگر یہ تواضع ہے لیکن اس تواضع کے اندر للہیت نہیں ہے, اللہ کی رضا نہیں ہے, یہ نفس کی بلندی چاہ رہا ہے کہ میرا نفس جو ہے وہ بلندی اس کو حاصل ہو جائے. تو ایسی بلندی جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے, یہ محمود نہیں ہے دوستو. بلندی وہ ہے کہ جس تواضع کے اندر اللہ کے لیے ہو, اللہ للہیت اس کے اندر ہو. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب فرماتے بات فرماتے تھے کہ مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، کپڑا ملتا ہے، شاباش، امرود ملتا ہے، شاباش، سبق یاد ہو گیا ماشاء اللہ آپ کو، آم ملتا ہے آم والوں سے. آپ کسی کپڑے والے سے جا کر کہو گے کہ ایک کلو مٹھائی دے دو تو کیا کہے گا؟ کہے گا تم پاگل ہو گئے ہو کیا، یہ مٹھائی کی دکان تھوڑی ہے، کپڑے کی دکان ہے، کپڑا چاہیے تو بات کرو، جاؤ جا کے ڈاکٹر سے علاج کراؤ اپنا، تمہارے اسکرو ڈھیلے ہو گئے ہیں، جا کے اسکرو ٹائٹ کراؤ اپنے. جو والا ہوتا ہے وہی چیز ملے گی نا آپ کو وہاں سے. تو اب آپ گوشت والے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب ایک میٹر کپڑا دے دیں مجھے، گوشت والا کیا کہے گا؟ اس کو اٹھا کے چربی اور ہڈیاں مارے گا اس کو، یہ پاگل کہاں سے آ گیا؟ دیکھ رہے کہ گوشت لٹکا ہوا ہے نا، بچے کا گوشت، بکرے کا گوشت، اور وہاں جا کے کپڑا مانگنا شروع کر دیا اس نے. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے دوستو کہ اللہ والے سے تعلق آدمی کرے قائم تو اللہ کے لیے کرے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے. اب یہاں کی جب اللہ والوں کے پاس انسان جاتا ہے تو یہ تو نہیں کہتا نا کہ مجھے مرغی دے دو، کہتا ہے مجھے مرغی دے دو، نہیں مجھے بکرا دے دو، نہیں نہیں کہتا، زبان سے نہیں کہتا، لیکن جس کی نیت نہیں ہوتی اللہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس کا عمل بتائے گا. وہ جائے گا صرف مرغی کھانے کے لیے، وہ جائے گا بکرا چھترے حضم شریف ملا جیدہ ختم شریف، اور بکرے چھترے اڑانے کے لیے اللہ والوں کے پاس جائے گا. وہ اس کو کوئی غرض نہیں ہوگی کہ بھائی جس والا ہے یہ وہ چیز میں حاصل کروں، یعنی اللہ والا ہے اس سے میں اللہ کی ذات حاصل کروں، اپنی اصلاح کرواؤں، لیکن اس نیت سے جائیں گے نہیں وہ، ہے نا. دنیا کے لالچی ہوتے ہیں، ان کو غرض سے دنیاوی غرض ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو ان کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے احسانن. آپس میں ملتے ہیں اللہ کے لیے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. سب سے زیادہ مضبوط رشتہ جو ہوتا ہے اللہ کے لیے وہ شیخ و مرید کا ہوتا ہے، اگر اس میں اخلاص ہو. اصحابہ کرام کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون وجہ، یریدون وجہ، ان کے قلب کے اندر، یعنی ان کے قلب کے دائرے کے اندر کبھی بھی غیر اللہ مراد نہیں تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے، ہمیشہ ان کے قلب کے دائرے کے اندر اللہ کی ذات مراد ہوتی تھی. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے تاکہ ہمیں خالق حقیقی کا پتہ مل جائے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس بات سے خوش ہوتے ہیں ان باتوں کو عمل کی توفیق ہمیں نصیب ہو جائے. تو اس غرض سے اللہ والوں کے پاس آنا چاہیے. بھائی اگر آپ نیت لے کے آئیں گے مرغی کی، مرغی تو مل جائے گی آپ کی، ہے نا، اور مرغی کے اندر آپ کہیں گے کہ مجھے مرغی کے ٹانگ چاہیے، ہیں سب چیزیں مل جائیں گی آپ کو، لیکن پھر آپ اللہ نہیں ملے گا. اور اللہ کی نیت لے کے آئیں گے تو مرغی خود بخود مل جائے گی، ہے نا. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے دیکھا دریا کے پاس گیا تو دریا کا پانی بالکل صاف ستھرا تھا، اس میں دیکھا کہ چاند کا عکس ہے، 14ویں رات کا چاند تھا، چمک رہا تھا آسمان پہ، لیکن اس کا عکس پانی میں پڑا ہوا تھا. اس نے جب دیکھا کہ ارے اتنا خوبصورت چاند، اللہ، زمین پہ آ گیا چاند، تو اس نے کیا کیا، جلدی سے اس نے چھلانگ لگایا اس کو پکڑنے کے لیے پانی کے اندر. جیسے ہی چھلانگ لگایا تو وہ تو عکس تھا، پانی ہلا وہ سارا عکس غائب ہو گیا، ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ وہ ظالم کو پتا نہیں تھا یہ تو عکس ہے، ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ بھی ایک قسم کا سایہ اور عکس ہے. دنیا پہ مرے گا، دنیا کو حاصل کرے گا تو جو اصل چیز ہے وہ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گی، اور اگر چاند کو حاصل کر لیا تو عکس خود خود اس کے پاس آ جائے گا. آخرت کے لیے ہر انسان کیسے حاصل کرے آخرت کو، کہ جو کام بھی کرے وہ آخرت اللہ کی نیت ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کے لیے کرے، کہ میں بھائی نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں صدقہ کر رہا ہوں، یا ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، ہے نا، چھوٹوں پہ شفقت ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہوں، اس میں نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائیں، ہے نا، میں سنتوں پہ عمل کروں، سنتیں پڑھتے ہیں ہم کتابوں میں, ہے نا, دسترخوان اٹھانے کی بچھانے کی سنتیں کیا ہیں, اور دعا کیا ہے جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں. دعا یاد ہے ہمیں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, اور پھر جب کھانا کھا لیتے ہیں تو اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے. بچوں کو دعائیں سکھانی چاہیے, اگر کوئی دعوت کرتا ہے تو میزبان کو کیا دعا دینی چاہیے, اور پھر جب دسترخوان اٹھا لیا پھر کیا دعا پڑھنی چاہیے. جو ذرات ہیں دسترخوان کے اوپر, بچوں کو تعلیم دیں کہ وہ ذرات کو اٹھا کے کھا لیا کریں, اس کو ضائع نہیں کرنے چاہیے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہے تھے تو ایک اپ ٹو ڈیٹ ماڈرن قسم کا آدمی بیٹھا ہوا سامنے کھانا کھا رہا تھا, تو اس سے ایک بوٹی نیچے گر گئی, گوشت کی بوٹی نیچے گر گئی, تو ظالم نے لات مار کے اس کو جو کرسی تھی اس کے نیچے پھینک دیا. حضرت حکیم الامت نے فرمایا, خواجہ صاحب آپ جائیے اور وہ گوشت کی جو بوٹی نیچے گری ہے اس کو دھو کے لائیں, اس کو میں کھا لوں گا. خواجہ صاحب نے عرض کیا, حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں کھا لیتا ہوں. فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کھا لو. فرمایا کہ اتنا رزق کا بے ادبی کرنا اور اکرام نہ کرنا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اکرم الخبز, خبز کا یعنی کھانے کا جو ہے نا اکرام کیا کرو, روٹی کا اکرام کرو, ہے نا, اس سے برکت ہوتی ہے. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اس نے کتنی بے ادبی کی ہے کھانے کے ساتھ. پھر بعد میں اس کو سمجھایا, اس کو احساس ہوا, اس نے توبہ کی. فرمایا کہ اگر کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیا کرو. حضرت شعبہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ شخص نے کہا حضرت کی کیسے کریں. فرمایا کہ دیکھو آپ کیا کام کرتے ہو. کہ حضرت میں جو ہے پولیس میں ہوتا ہوں. فرمایا کہ آپ کا بڑا آفیسر ڈی ایس پی ہے نا, وہ آپ کو کیلا دیتا ہے, اور کیلا آپ کو دیتا ہے تو آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ سے وہ کیلا گر جاتا ہے اس کے سامنے, تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کیلے کو لات مار کے سائڈ پہ کر دیں گے یا اس کیلے کو آپ اٹھا لیں گے کہ میرا بڑا افسر سامنے کھڑا ہوا ہے, اس نے مجھے کیلا دیا ہے اور اس میں اٹھا لینا چاہیے, اٹھاؤں گا تو یہ خوش ہو جائیں گے, کہیں گے دیکھو اس نے قدر کی میری دی ہوئی چیز کی. تو فرمایا کہ وہاں پہ آپ بڑے افسر کی وجہ سے آپ اس کیلے کو اٹھا کے کھا لیتے ہیں, تو یہ تصور کریں کہ اگر کوئی لقمہ نیچے گر گیا ہے تو یہ لقمہ ہمیں کس نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے, ہے نا, تو ہم یہ اٹھا کے اس کو دھو کے صاف کر کے اس کو کھا لیں تاکہ آسمان پہ اللہ ہمارے خوش ہو جائیں گے اور اس کو برکت بھی عطا فرمائیں گے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک جب چائے نوش فرماتے تھے تو چائے پی لی, چائے میں تھوڑی سی چائے کی پیالی کے اندر کچھ رہ جاتا ہے, اس کے اندر جو لگا ہوتا ہے دودھ وغیرہ چائے, تو اس سے بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ انگلیوں سے صاف کرتے تھے اس کو, اور فرماتے تھے کہ میں اس لیے صاف کرتا ہوں تاکہ آسمان پہ میرا مالک دیکھے کہ میرا بندہ جو ہے وہ ذرہ ذرہ رزق کا کس قدر حریص ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ سارے آداب ہیں میرے دوستوں. اے خدا جو ایم توفیق ادب, اے اللہ میں آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں. جو شخص ادب کرتا ہے بڑوں کا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے ایسے آداب فرماتے ہیں جو ان کا ادب کرتے ہیں, ہے نا. من تواضع للہ, اگر کوئی بڑا ڈانٹ بھی دیتا ہے تو برداشت کرتے ہیں کہ میرا بڑا ہے, اگر ڈانٹ بھی دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے تو خدمت کر رہے تھے, پاؤں دبا رہے تھے حضرت, تو ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا, تو جب دیکھا اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے, کہا کہ یہ ہمارے جو ہیں یہ روحانی ہمارے باپ ہیں, روحانی ہمارے جو ہیں وہ لیڈر ہیں, تو ان کی میں اس لیے خدمت کر رہا ہوں. تو ہندو کہنے لگا کہ خدمت کرے سیوا کرے, سیوا کرے تو میوا پائے, سیوا کرے تو میوا پائے. سیوا کا مطلب خدمت, خدمت کرو گے تو پھل ملے گا تجھے اس کا, خدمت کرو گے تو پھل ملے گا. اس لیے گھر کے اندر ساس بہو ہوتی ہیں, بہو کو چاہیے کہ ساس کی خوب خدمت کرے, ساس ہے تو اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے اپنی بیٹی کی طرح, بہو کو بھی رکھے. صرف کہنا کافی نہیں ہوتا, عملی طور پہ کر کے دکھائے. صرف کہہ دینا کہ بیٹی تم بھی میری بیٹی ہو جیسے دوسری میری بیٹی ہیں, تم بھی ویسی میری بیٹی ہو, تو کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا جب تک عملی طور پہ آپ مساوات نہ کریں. تو جو ارحام ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خونی رشتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے اپنے جو رشتہ دار ہیں، جیسے ہماری ماں ہیں، ہماری بہن بھائی ہیں، وہ خونی رشتے ہیں، ہے نا. اس سے مراد دونوں ہیں، بیوی کی طرف سے بھی جو ان کے اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرو جو اپنے کے ساتھ کرتے ہو. ان کو بھی اپنی ماں سمجھو، ان کو بھی اپنے ان کے بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھو، ان کی جو والدہ ہے اس کو اپنی والدہ سمجھو آپ، تو وہی سلوک کرو ان کے ساتھ بھی. تو میرے دوستو، یہ اللہ کا راستہ تو سراسر جو ادب کا راستہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تواضع اختیار جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی محبت تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں. تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، پیاری تھی. نمبر ایک خوشبو، نمبر ایک خوشبو، نمبر دو نیک صالحہ بیوی، اور نمبر تین قرۃ عین الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. جب میں سجدہ سجدہ کرتا ہوں تو کیا آتا ہے مزہ ہے، کیا کہوں قرب سجدہ کا عالم، یہ زمین جیسے ہے آسمان میں. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب و مراد آباد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت سے فرمایا کہ مولانا شیخ علی، جب تم میرے خاص ہو اس لیے بتاتا ہوں کہ جب فضل الرحمان سجدے میں سر رکھتا ہے تو اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا پیار لے لیا. اب فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب میں جنت میں جاؤں گا تو وہاں بھی تلاوت کرتا رہوں گا. جب ہورے آئیں گی کہ میاں ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لو، توجہ کر لو جناب، تو کہوں گا بیویو اگر اللہ کا کلام سننا ہے تو تشریف رکھو ورنہ اپنا راستہ لو. اور ہم لوگوں کے دل میں کیا ہے وہ بھی سنیے. ہیں میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خدا کے عاشقوں کا تو یہ مقام ہے، جبکہ ہمارے جذبات کیا ہیں. تو دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا، اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اسی وجہ سے تہجد میں آپ اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، اور ایک رکعت میں کئی پارے پڑھتے تھے ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے آپ کی روح مبارک تہجد کے وقت اس اونچے مقام پر پہنچتی تھی کہ عرش اعظم کا طواف کرتی تھی. اور جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ کلمنی یا حمیرہ، اے حمیرہ مجھ سے باتیں کرو. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی گفتگو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی نہیں تھی جیسے کہ ہم لوگوں کی جو آپس میں بیویوں سے باتیں ہوتی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت الوہیت عرش اعظم کا طواف کرتے رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ مسجد نبوی کے امامت کے فرائض انجام دینے تھے، تو آپ کا جہاز، روح کا جہاز جو ہے جو عرش اعظم پہ تھا، اس کو مدینہ شریف کے رن وے کی زمین پر اتارنے کے لیے آپ یہ گفتگو فرماتے تھے. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ نے ایک اور بات فرمائی کہ کسی نے سوال کیا کہ پہلے دروشی پڑھنا چاہیے یا پہلے استغفار کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے کپڑے دھوتے ہو یا عطر لگاتے ہو. تو اس نے کہا کہ حضرت پہلے تو کپڑے دھوتے ہیں، اس کے بعد ہم عطر لگاتے ہیں. تو فرمایا استغفار اور توبہ کر کے اپنی روح کو نجاست ماسک سے پاک صاف کر لو، پھر دروش شریف کا عطر لگاؤ. سبحان اللہ، کیسی عجیب بات فرمائی تھی. حضرت شاہ افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مولانا گنگوئی نے طلبہ سے دریافت کیا کہ جب چھینک آتی ہے تو شریعت نے الحمدللہ کہنے کا کیوں حکم دیا ہے. تو طلبہ نے کہا کہ حضرت محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جو جراثیم ہوتے ہیں دماغ میں وہ چھینک کے راستے سے نکل جاتے ہیں. اس سے پھر دماغ کو جو ہے آرام مل جاتا ہے. اس لیے الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. تو حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ ایک جواب اللہ نے میرے دل میں کو بھی عطا فرمایا ہے, وہ سنو کہ چھینکتے وقت انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے, اور ایسے بگڑتی ہے نا کہ اگر خدا چھینک کو وہیں روک دے اور پچھلی شکل پر اس کو واپس نہ لائے تو اسے کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا. یہاں تک کہ بیوی بھی گھر میں گھسنے نہیں دے گی کہ کون جانور آ گیا ہے. تو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا اسی بات کا شکریہ ہے کہ اللہ میری شکل جو بگڑ گئی تھی آپ نے دوبارہ اسے درست فرما دیا. سبحان اللہ, یہ ہمارے باپ داداؤں کے علوم تھے. اور فرماتے تھے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی, جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے معانقہ کیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے غشی سی آ گئی. اور گھر واپس ہو کر آپ نے فرمایا کہ زمیلونی زمیلونی, اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو. آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہوئی تھی؟ کہ نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام کی طاقت زیادہ تھی کیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں وہ مقام عطا فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا, اب اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے, یہ آپ کا مقام ہے, آپ آگے جائیے. تو مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا ایسا پیارا جواب دیا کہ دوستو ہم سنیں گے نا تو مست ہو جائیں گے. سبحان اللہ, فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی ہیبت سے بے ہوش نہیں ہوئے تھے, بلکہ آپ کو عرب کے کافروں کے آئینے میں اپنا حسن نبوت نظر نہیں آیا, کیونکہ وہ تاریک آئینے تھے, ظلمت سے بھرا ہوا آئینے تھے وہ. لیکن جب جبرائیل علیہ السلام کا روشن اور شاف صاف اور شفاف اور آئینہ ملکوتیت نظر آیا اور آپ کو اپنا مقام نبوت, حسن نبوت, جمال نبوت منکشف ہوا تو اپنے ہی جمال سے آپ بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. میرے شیخ فرماتے تھے ایک شیر بکریوں میں رہتے ہوئے سمجھتا تھا کہ میں بھی بکری ہوں. ایک دن دریا میں اپنی شکل دیکھی تب اس نے کہا کہ ارے لا حول ولا قوت الا باللہ, میں تو کچھ اور ہی ہوں, لہذا ایسی دھار ماری کہ ساری بکریاں ڈر کر بھاگ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آئینہ جبرائیل میں مقام نبوت کو منکشف فرمایا اور اپنی ہی جمال نبوت سے آپ پر غشی طاری ہو گئی. کیا تعبیر ہے دوستو, ذرا سوچئے. اولئک آبائی فجئنی مثلہم, یہ تھے ہمارے بڑے, کیسی ماشاءاللہ عجیب بات فرمائی. تو دوستو اپنے شیخ و مربی کی محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے فرمان اور ان کی محبت سے سیکھنی چاہیے. صحابہ کا دو مقام ہے کہ محبت خود ان سے محبت کرنا سیکھے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محبت جو ہے وہ خود صحابہ سے سیکھتی تھی کس طرح محبت کرنی ہے. ظالم وہ لوگ ہیں جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں, ان کی محبت عجیب محبت ہے صحابہ کرام کی. ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر صحابہ کرام زندہ ہو جاتے اور ابھی آ جاتے تو ہم مسلمانوں کو دیکھ کر وہ سمجھتے کہ ہم سب قسم جو ہیں کافر ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں. صحابہ کرام اگر زندہ ہو کے دنیا میں آ جاتے اور اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو نعوذ باللہ ہم سمجھتے کہ سب کے سب وہ پاگل ہیں, سب وہ پاگل ہیں. دنیا سے ایسی بے رغبتی اور ایسی دوری اور دنیا سے لا تعلقی ان کے اندر تھی, ایسی اللہ نے ان کو شان اپنی معرفت محبت عطا فرمائی تھی کہ دنیا کے ان کے یعنی کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا, اور ایسے فدا ہوتے تھے دین کے باتوں پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر ایسی جان دیتے تھے صحابہ کرام. ایک شخص نے کہا کہ کاش میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا. حضرت قیم المد نے فرمایا کہ اللہ کا شکر کرو کہ تم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے, اس زمانے میں تم پیدا نہیں ہوئے, کیونکہ اگر اس زمانے میں ہم لوگ پیدا ہو جاتے تو ہمارا ایمان کتنا کمزور. اس زمانے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک سنتے ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. آپ نے فرمایا ہے کہ زنا لائن ان نظر بدنظری آنکھوں کا زنا ہے, لیکن ہم پھر بھی بدنظری کرتے ہیں, عورتوں کو دیکھتے ہیں, جوان لڑکیوں کو دیکھتے ہیں, پیئے رکھے ہوئے ہیں ہم نے, بیئر پیئے پیتے رہتے ہیں ہر وقت. فرمان رسالت کی ہم قدر نہیں کرتے, ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہم ان کے حکم پہ عمل نہیں کر رہے, تو اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تھے, تو اس وقت اگر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے تو وہ کافر ہو جاتا. تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں کیا. یہ زمانہ ہمارے لیے, جو اللہ نے جس زمانے میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا میرے دوستو, وہ زمانہ بہتر ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, جب آپ نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں محبوب ہیں, تو اس پہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, کائنات میں آپ کو تین چیزیں پسند ہیں, تو ابو بکر کو بھی پوری کائنات میں تین چیزیں پسند ہیں. اب کیا چیزیں پسند ہیں؟ کیا ان کو مکان پسند تھا, جولری زیور پسند تھا, اس طرح جوتے چاہیے مجھے, کوٹھی 10-12-20 منزلہ عمارت چاہیے مجھے. اللہ اکبر, صحابہ کی کیا شان تھی. فرماتے ہیں سنو میری پسند کیا ہے. نمبر ایک, ان نظر الیک, جب میں آپ کو ایک نظر دیکھتا ہوں تو مجھ کو ساری دنیا کی لذتوں سے زیادہ مزہ آتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے یہی مقام مرید کا ہونا چاہیے کہ جب شیخ کو ایک نظر دیکھے تو ساری کائنات کی لذتوں سے زیادہ اسے مزہ آئے, بشرط ہے کہ شیخ متبع سنت, متبع شریعت, صاحب نسبت عظما ہو. نمبر دو, والجلوس بین یدیک, اے اللہ کے نبی, جب آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے ساری کائنات کی لذت سے زیادہ آپ کے پاس بیٹھنا لذیذ معلوم ہوتا ہے. دو ہو گئی. نمبر تین, وانفاق مال علیک, اور آپ پر اپنا مال خرچ کرنا مجھے کائنات کی ساری لذتوں سے زیادہ لذیذ معلوم ہوتا ہے. مگر جو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کرتا تھا تو آپ اس کو مال جہاد میں خرچ کرتے تھے, اپنی بلڈنگ نہیں کھڑی کرتے تھے. ہاں, تو جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی پر فدا کر دے اور نعمتوں سے زیادہ نعمت دینے والے کو پیار کرے, وہ اصل ولی اللہ ہے. یہ نہیں ہے کہ نعمتوں کو دیکھ کر, اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر, بال بچوں کو دیکھ کر, کباب بریانی دیکھ کر نعمت دینے والے کو انسان بھول جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. حضرت ملومت نے اس کی تفسیر فرمائی کہ تم ہم کو یاد کرو. فَذْكُرُونِ, اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو, کس طرح سے؟ اطاعت کے ساتھ. اور ہم تمہیں یاد کریں گے کس کے ساتھ؟ اپنی عنایت کے ساتھ. اگر اطاعت نہیں ہے تو سبحان اللہ بھی قبول نہیں ہے بھائی. جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور تم الگ بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھ رہے ہو, عورت سامنے ہے اور تم نظر بچانے کی بجائے ماشاء اللہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا جمال دیا ہے, یہ اطاعت ہے؟ حرام ہے دوستو, یہ نمک حرامی ہے, نمک حرام ہے, یہ چکھنا جائز نہیں ہے. البتہ بھائی اپنی بیوی کا نمک چکھنا حلال ہے, لیکن اس کی بھی اتنی محبت نہ ہو کہ بس میرے شیخ فرماتے تھے بس قیس بنے رہو ہر وقت, مجنوں بنے رہو بس ہر وقت, اور اللہ کو بھول جاؤ. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو مقدم فرمایا ہے اور شکر کو مؤخر فرمایا ہے, تو اس سے تصوف کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ نعمتوں سے زیادہ نعمت دینے والے کو یاد کرو. جو نعمت دے کر منعم سے غافل ہو جائے, نعمت دینے والے سے غافل ہو جائے, مال اور دولت اور نوٹوں کی گڈیاں دے کر اللہ سے غافل ہو جائے, حب جاہ کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جائے کہ سارا جی جتنے بھی کراچی والے ہیں یا پاکستان والے ہیں سب مجھے سلام کریں, جاہ کا نشہ اس کے اندر آ گیا, مال کا ہے, حسن کا, اللہ نے دیکھو مجھے کتنا حسین پیدا کیا ہے, دیکھو رسائی ہیں, تو یہ چیزیں خدا سے غافل کر دے تو ایسے شخص ولایت عظمیٰ سے محروم رہے گا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو شکر پر کیوں مقدم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّمَ ذِكْرَهُ عَلَى شُكْرِهِ لِأَنَّ حَاصِلِ ذِكْرِ لِاشْتِغَالِ بِالْمُنْعِمِ وَإِنَّ حَاصِلِ شُكْرِ الْاشْتِغَالُ بِالنِّعْمَةِ فَالْاشْتِغَالُ بِالْمُنْعِمِ أَفْضَلُ مِنِ الْاشْتِغَالِ بِالنِّعْمَةِ. تو جب نعمت دینے والے کا حکم آ جائے تو نعمتوں کو چھوڑ کر نعمت دینے والے کی محبت اور اطاعت میں لگ جاؤ. نماز کا وقت آ گیا ہے, اب نعمت دکان نعمت ہے، کاروبار نعمت ہے، اب نعمت کو ختم کرو، بند کر دو اس کو، اب نعمت دینے والے کی طرف چلو. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، چلو نماز کی طرف، چلو نماز کی طرف، چلو کامیابی کی طرف. مولا کائنات اپنے غلاموں کو یاد کر رہے ہیں. تو اس وقت نعمت کو چھوڑ دو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ کسی دعوت میں گئے ہیں، وہاں مرغ مسلم اور روسٹڈ بروسٹ ہر چیز وہاں رکھی ہوئی ہے. جیسے آپ نے مرغی کی ٹانگ اٹھائی اور منہ کے قریب لے گئے تو ایک دم سے دیکھا آپ نے کہ وہاں تو ویڈیو بن رہی ہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. فرمایا کہ نعمت منہ کے پاس چلی گئی تھی، اب نعمت دینے والے کا حق ادا کرو. جہاں ویڈیو بن رہی ہے، مووی بن رہی ہے، وہاں شرکت جائز نہیں ہے. نعمت کو وہیں رکھو اور بھاگو اپنے اللہ کی طرف، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. اب آپ نے کیا کیا؟ اب آپ نے نعمت دینے والے کو مقدم کر دیا، نعمت کو مؤخر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ نے، اللہ کے حکم کا احترام کیا. جو اللہ کے حکم کا احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، ہاں عزت ملتی ہے اس کو. کوئی حسین اور جمیل عورت سامنے آ گئی، حسین اور جمیل لڑکا سامنے آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان اس وقت نہ بھولو، ان نگاہوں کو حفاظت کرو، نیچے کر لو. سامنے آ جائے تو کہو کہ اس کا حسن، کوئی لڑکا سامنے حسین آ گیا کہو بھائی اس کا حسن اس کو مبارک ہو. کوئی حسین لڑکی سامنے آ گئی تو کہا کہ بھائی اس کا حسن اس کے شوہر کو مبارک ہو، اس سے شوہر کا دل خوش ہو جائے گا. میں شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بلکہ اگر بیوی اپنے حسین جو اس کا حسن ہے نا شوہر کو پیار اس سے کرے کہ میرا شوہر خوش ہو جائے، اسی کے لیے کپڑے اچھے پہنے، اسی کے لیے زیور اچھے پہنے، خوشبو لگائے اسی کے لیے، تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور شوہر کا دل بھی خوش ہو جائے گا. ادخال سروری فی قلب مؤمن افضل من عباد الثقلین، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ دونوں جہاں سے بڑھ کر ہے. یہ میرے دوستو، تو اس وقت کوئی حسین لڑکی سامنے آ گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اس کا حسن اس کے شوہر کو مبارک ہو، آپ نے جو مجھے بیوی عطا فرمائی ہے اے اللہ تعالیٰ میں اس پہ راضی ہوں. علامہ عروسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں مسلمان عورتیں حوروں سے زیادہ خوبصورت کر دی جائیں گی. بس چند دن کا صبر کرنا ہے دوستوں. جیسے پلیٹ فارم پہ چائے ہوتی ہے، جیسی بھی ہوتی ہے، انسان کہتا ہے یار پی لو، نزلہ زکام نہیں ہوگا یا تھکاوٹ ہے، تھکاوٹ چلی جائے گی. جیسی بھی ملتی ہے مجبوری والی چائے انسان پی لیتا ہے. اسی طرح اگر مسلمان بیویاں شکل میں کم تر ہوں تو ان کو حقیر مت سمجھو، وہ جنت میں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. ہماری ماں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمان بیویوں کی یہ فضیلت کیوں ملے گی، اتنی حسین کیوں کر دی جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن البسہ اللہ وجوہہن النور. حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ بصلاتہن ان کے نماز کی وجہ سے، انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادت کری، اللہ تعالیٰ ایکسٹرا اور زیادہ نور ان کے چہروں پہ ڈال دیں گے ان عبادات کی وجہ سے. حضرت کی ملومت فرماتے ہیں ایک شخص کی بیوی سے کھانے میں غلطی سے نمک تیز ہو گیا، اس کے شوہر نے اسے کچھ نہیں کہا اور یہ سوچا کہ اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں یہی چاہتا کہ میرا داماد اس کی پٹائی نہ کرے، اسے معاف کر دے. اے خدا یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور سب سے بڑھ کر اے اللہ آپ کی بندی ہے، پہلے تو یہ آپ کی بندی ہے پھر کسی کی بیٹی ہے، میں آپ کے خاطر اسے معاف کرتا ہوں. جب اس شخص کا انتقال ہوا تو ایک ولی اللہ نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری معاصی پر گرفت فرمائی، میرے گناہوں کو، یعنی مجھے گناہوں کی وجہ سے میری پکڑ فرمائی، میں سمجھا کہ شاید اب تو جہنم میں جاؤں گا، لیکن آخر میں فرمایا کہ اے شخص تو نے ایک دن میری بندی کو نمک تیز کرنے کی غلطی پر معاف کر دیا تھا اور میری خاطر میری بندی سمجھ کر نہ اس کو گالی دی نہ پٹائی کی، تیرے اس عمل کے بدلے میں جا تجھے میں نے آج معاف کر دیا. سبحان اللہ. تو دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تین باتوں سے محبت شیخ کا سبق لو کہ ہمیں اپنے شیخ سے ایسی محبت کرنی چاہیے کہ ایک نظر متبع سنت مربی و مرشد کو دیکھنا ہمیں سارے جہاں سے عزیز تر ہو، اس کے پاس بیٹھنے کی نعمت سارے جہاں کی نعمتوں سے عزیز تر ہو، اور جب شیخ ہمارا مال دین کے راستے میں خرچ کرائے تو اس پر مال خرچ کرنا سارے عالم کی نعمتوں سے لذیذ تر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو ایک نظر محبت سے دیکھنے کا ثواب ایک حج مقبول کے برابر ہے۔ جی، محبت سے دیکھا اپنے ماں باپ کو، لو بھائی مقبول حج کا ثواب لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت سن کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت زیادہ ثواب لے لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک انسان 10 دفعہ دیکھتا ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے، اس کو 10 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ 100 دفعہ دیکھے گا، اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو لیکن جو دوستو ماں باپ کو ستاتا ہے اس کو موت نہ آئے جب تک کہ دنیا میں اس کو عذاب نہ مل جائے۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا، چلو بتا دیتے ہیں کہ وہ کون صاحب تھے۔ میرے موجودہ شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، تو جو شیخ روحانی باپ ہے اس کو دیکھنے سے کیا ثواب ملے گا؟ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا، مگر حج فرض ادا نہیں ہوگا۔ حج تو فرض جو ہے وہ تو ادا نہیں ہوگا، ورنہ سارا روپیہ بچا کر بس ابا اماں کو دیکھ لو اور کہہ دو کہ ہم نے حج کر لیا ہے۔ تو جب ماں باپ کو جو جسمانی تربیت کرتے ہیں محبت سے دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، تو فرمایا شیخ جو روحانی تربیت کرتا ہے اللہ کے لیے، اس کا احترام کی نظر سے دیکھنے پر اس کو اللہ ملتا ہے۔ اذا رو ذکر اللہ، اللہ والے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ نے، میرے شیخ تمام برکاتوں جو مجھے شیخ فرماتے ہیں، بھائی نفس کے ساتھ کشتی لڑتے رہو۔ نفس کے ساتھ یہ جنگ ہے، یہ ایک دو دن کی جنگ نہیں ہے، یہ زندگی بھر کی جنگ ہے۔ دو ملکوں کے آپس میں جنگ ہوتی ہے تو بھائی چند گھنٹے کے لیے یا چند دن کے لیے ہیں، یا چند سمجھو کہ مہینوں کے لیے یا سال کے لیے، 2-3 سال 10 سال ہو جائیں گے، زندگی بھر لڑتے نہیں رہتے، ہے نا؟ وہ جنگ تو ہے، کوئی مذاکرات ہو گئے، آپس میں صلح ہو گئی، وہ جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد پھر بھی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، ہے نا؟ کہ کہیں وہ کہیں اپنا جاسوس نہ بھیج دیں، ان کو ڈر لگا رہتا ہے۔ کبوتر بھی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ لگتا ہے یہ کبوتر کا جاسوسی کے لیے بھیجا انہوں نے۔ اگر وہ پڑوسی ملک سے غبارہ اڑ کے بھی آ جائے گا ادھر تو کہیں گے اس کے اندر کہیں کیمرہ لگایا ہوگا انہوں نے۔ تو ہر وقت یہ خطرہ ان کو رہتا ہے کہ یہ جاسوسی کر رہے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ نفس کے ساتھ جو جنگ ہے، یہ جنگ زندگی بھر کی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور دیکھیے جب انسان جنگ کرتے ہیں نا اس کے ساتھ، ملک کے ساتھ، تو اس کو بیک اپ سپورٹ بھی ملتی ہے، ہے نا؟ اسلحہ ختم ہوتا ہے دوبارہ اور اسلحہ آ جاتا ہے، ٹینک کوئی تباہ ہو گیا اور گاڑیاں آ جاتی ہیں، ہے نا؟ ان کو بیک اپ سپورٹ دینے کے لیے۔ تو جب بندہ نفس کے ساتھ جنگ لڑتا ہے نا، تو صرف جنگ ہی نہیں لڑتا رہتا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے جب بندہ نفس سے جنگ لڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے افضال کی اور اپنے کرموں کی بارش بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، جو دل پہ ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے عز جام جم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے کل کل پہ فضل بھی فرماتے رہتے کہ میرا بندہ کشتی میں لڑ رہا ہے نفس کے ساتھ، یہ کبھی نفس اس کو پٹکتا ہے، کبھی یہ دو پیچ جو شیخ سے سیکھے ہوتے ہیں اور نفس کو اٹھا کے یہ پٹک دیتا ہے، کبھی نفس اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، کبھی یہ نفس پہ حاوی، کبھی وہ غالب یہ مغلوب، کبھی یہ غالب تو نفس مغلوب ہو جاتا ہے۔ لیکن کشتی سے پیچھے نہیں ہٹتا، اکھاڑے سے پیچھے نہیں ہٹتا، لڑتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے کرم سے وعید ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کشتی لڑتا رہے اور اس کو سلا نہ دیں، اللہ تعالیٰ اس کے قلب پہ اپنے افضال کی مسلسل بارش فرماتے رہتے ہیں اور اس کے اپنے قرب کی ترقیات سے اس کو نوازتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ مجھے ابھی کچھ بھی نہیں ملا. حالانکہ محمد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر روزانہ سوچنے لگیں گے آپ تو پھر مایوس ہو جائیں گے. آپ کا چھوٹا بیٹا ہے, آپ روزانہ پیتا رہے اس کو ناپیں گے, ارے ابھی کل بھی یہ جو ہے 3 فٹ کا تھا, آج بھی 3 فٹ کا ہے, ارے ایک ہفتے بعد دیکھا دوبارہ وہ 3 فٹ کا ہے, تو آپ مایوس ہو جائیں گے یہ تو بچہ بڑھ نہیں رہا. فرمایا کہ ایک دن ناپو اس کو, پھر 6 مہینے بعد دوبارہ ناپو, پھر 6 مہینے بعد دوبارہ ناپو, پھر آپ کو احساس ہوگا کہ بچہ کچھ انچ بڑا ہوا ہے. تو اپنی روحانی جو ترقی ہے اس کو بھی ناپیں, 6 مہینے میری کیا حالت تھی, اب میری حالت کیا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر وہی بیماری ابھی ہمارے اندر ہے 6 مہینے پہلے تھی, تو دوستو فکر کرنے کی بات ہے, اس کے علاج کروانا چاہیے, شیخ سے مشورہ کر کے اپنا اس علاج کروانا چاہیے. تو حضرت شاہد غنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اکھاڑے میں استاد کی لات کھانے والا بھی کیا ہوتا ہے, ایک دن پہلوان ہو جاتا ہے نا, چاہے زیادہ بادام دودھ نہ پیے. اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والے کچھ نہ کچھ تو پا ہی جاتے ہیں, لیکن جو ان کے مشوروں پر عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی صاحب نسبت عظمیٰ اور صاحب تقویٰ کامل بن ہی جائے گا وہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اہل تقویٰ کے پاس کتنا رہیں کہ ہم بھی متقی بن جائیں. تو علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین کی تفسیر میں کہ خالطوہم لتکون مثلہم, اہل تقویٰ کے ساتھ نہ رہو کہ تمہارے قلب میں ان کا تقویٰ منتقل ہو جائے, ان کی آہ و فغاں, ان کی اتباع سنت, ان کی حفاظت نظر, ان کی حفاظت سماعت, غرض باطن کی ساری چیزیں منتقل ہو جائیں, تب سمجھ لو کہ ان کی صحبت کا حاصل آپ کو حاصل ہو گیا ہے. ایک شخص ہے اس کو ایک ہوتا ہے فیض یافتہ, ایک ہوتا ہے صحبت یافتہ. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, صحبت یافتہ جس نے صحبت اٹھائی ہوتی ہے, یہ فیض یافتہ وہ ہوتا ہے کہ جو صحبت کے ساتھ ساتھ شیخ کی جو باطنی دولت ہے اس کو بھی حاصل کرتا ہے, وہ اس کی نظریں اس پہ ہوتی ہیں, حریص ہوتا ہے اس چیز کا کہ مجھے میرے اوپر کب شیخ کی نظر کرم عنایت پڑے گی, اللہ سے روتا بھی رہتا ہے. تو جو جتنا زیادہ متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود بخود شیخ کا قلب اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں. میرے دوستو تو صحبت وہ نعمت ہے کہ اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں ہو سکتا, کیونکہ صحابہ نے خدا دیدہ نگاہوں کو دیکھا تھا, اللہ کے رسول نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کہ نہیں بھائی. تو جن صحابہ نے خدا دیکھنے والی آنکھوں کو دیکھا تھا اب وہ خدا دیدہ آنکھیں کہیں نہیں ملیں گی, کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی, قیامت تک کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. اور جو صحابہ کو برا کہتا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شرهم, کہ جب دیکھو کہ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں, ان کی برائی کرتے ہیں, تو تم کہو کہ لعنت ہو تمہارے شر پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. میرے دوستو جو دین ہمیں پہنچا ہے نا صحابہ اکرام کے ذریعے سے پہنچا ہے, قرآن ہمیں جو پہنچا ہے صحابہ کرام سے پہنچا ہے, جو سنتیں ہمیں پہنچی ہیں وہ صحابہ کرام کی بدولت پہنچی ہیں. تو یہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ اس کو کتنا ہی سمجھا دیا جائے, کہ جتنے ہی مناقب منقب صحابہ کے بارے میں ان کو بتا دیا جائے, لیکن یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اور نعوذ باللہ صحابہ کرام کی برائی کرنا ان کا مشغلہ بن گیا ہے, ان کا مشورہ بن گیا. ان کو سمجھانے سے بھی یہ نہیں سمجھتے, بلکہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. تو جو لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ خود ہی پھر ان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مہر ایسے نہیں لگاتے, جب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مسلسل یہ لوگ جو ہیں یہ برائی کر رہے ہیں, مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں, روح غذانی کر رہے ہیں, اور جب اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اب توبہ کرنے والے نہیں ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے قلب پہ مہر لگا دیتے ہیں. یہ ان کے خود اپنے اعمال کی کمائی ہوتی ہے, اعمال کی وجہ سے لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو صحابہ کرام کا یہ مشورہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں ان کو بدگمان کر دیں, تاکہ یہ جو اساسہ ہے, جو بنیاد ہے ہمارے دین کی, وہ ہی ان کی ختم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد ان کو نشانہ ملامت نہ بنانا. اور جس شخص نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا تو مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. صحابہ کی تعریف سے جن کو غیظ آئے چہرہ مرجھا جائے, تو سمجھ لو کہ اس پر لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ کا عکس آ گیا ہے. اس کے اندر خطرناک مرض ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صحابہ کی تعریف میں سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں, محمد رسول اللہ والذین آمنوا ما والذین معه اشد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللہ اکبر. تو ہمارے کابر نے فرمایا کہ صحابہ تو بہت بڑے ہیں, کسی ولی اللہ کے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی کرنے والا اور انہیں برا بلا کہنے والے سے اللہ کا اعلان جنگ ہے. من عاد لی ولی فقد عادنته للحرب. بخاری شریف کی روایت ہے دوستو, یہ جو کسی ولی اللہ کو دکھ پہنچاتا ہے اور انہیں ستاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ جہاد اختیار کرتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے, جلدی سے عرض کرتا ہوں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, مطلب الذین اختار المشقت فی ابتغاء مرضاتنا, جو مجھ کو خوش کرنے کے لیے ہر تکلیف کو گوارا کرتے ہیں, جس طرح بغیر مجاہدے اور گلاب کے پھول کی صحبت اٹھائے میرے شیخ فرماتے تھے تل کا تیل گل روغن نہیں بن سکتا, ایسے ہی بغیر مجاہدے کے اہل اللہ کی صحبت مکمل نافع نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سارے گناہ چھوڑ دیے مگر سے بڑی تکلیف ہے, اس لیے یہ گناہ نہیں چھوڑتا. بتاؤ بھائی والذین جاہدوا میں شامل ہے کہ نہیں؟ ہاں, تو پہلی تفسیر یہی ہے کہ مشقت اٹھاتا ہے ہمیں راضی کرنے کے لیے, دوسری مشقت اٹھاتے ہیں ہماری اللہ دین اختار المشقت فی نصرت دیننا, ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے محنت کرتا ہے, خود بھی دیندار بنتا ہے اور اوروں کو بھی دیندار بناتا ہے. اللہ دین اختار المشقت فی امتثال اوامرنا, اور میرے ہر حکم کو بجا لاتا ہے. چوتھی تفسیر کیا ہے؟ اللہ دین اختار المشقت فی انتہاء ام مناہینا, یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیے ہیں ان چیزوں سے اپنے نفس کو روکتے ہیں. ان چار تفسیروں کے بعد پھر کیا وعدہ ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, لام تاکید بانون ثقیلہ, لام تاکید بانون ثقیلہ, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے دوستو. علامہ علوسی لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ سیرت فرماتے ہیں کہ اے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ السَّيْرِ إِلَيْنَا وَسُبُلَ الْوُصُولِ إِلَى جَنَابِنَا, یعنی جب یہ چار مجاہدات کرتا ہے نا تو اس کو سیر اللہ بھی دیتے ہیں اور وصول اللہ بھی. کیا مطلب؟ اپنی بارگاہ میں اپنا درباری اپنا مقربی بناتے ہیں, وہ عارف باللہ ہوتے ہیں اور مقرب باللہ بھی ہو جاتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنی بھی چار تفسیریں ہیں مجاہدات کی اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں سے اپنے مشائخ سے اللہ تعالی ہمیں سچی محبت اخلاص والی محبت عطا فرمائے. اللہ اپنی رحمت سے جو کہا ہے سنا سب کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الامی ورحمتک یا ارحم الراحمین.